الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین, قرآن مجید کے 19ویں پارے میں اور چوتھے رکوع کے اندر سے 3 آیتیں آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی گئی ہیں. الفاظ کے ذریعے سے معنی اور مطلب تقریباً آپ سمجھ گئے ہوں گے, لیکن ظاہر ہے کہ ہر زبان جب بھی کھلتی ہے تو وہ اپنا خصوصی رنگ اور ذوق اور مذاق لے کر کھلتی ہے. اس لیے ان آیات کے ذیل میں ہم جس پہلو پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے, یہ ہمارا اپنا یوں سمجھیے کہ ایک ذوقی ایک تعلق ہے, اس بنا پر ہم اس خاص پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. محترم حضرات, اس دنیا میں اللہ رب العزت نے اپنا اقتدار اس طاقت اور قوت کے ساتھ چلایا ہے, اور وہ ہیں بھی اتنے ہی طاقتور اور قدرت والے کہ وہ جب چاہیں جو چاہیں جس طرح چاہیں جب چاہیں حکم کر سکتے ہیں. کسی بھی چیز کے بارے میں اگر اللہ کسی بات کا حکم دے دیں تو اس کے خلاف ہو ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ کی قدرت کاملہ اس کا ایک ایسا وصف ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی, اور اس کی طاقت اور قوت اس کی ایک ایسی صفت ہے جس کو کوئی سلب نہیں کر سکتا, اور اس کی طاقت اور قوت ایک ایسا اہم ترین وصف ہے کہ جس کو کبھی بھی کسی قسم کا زوال نہیں آ سکتا. یعنی ازلن ابدن من الاول الى الاخر, یہ اللہ کی خصوصی صفت ہے. یہ بات ہم اس کے لیے اس تمہیدی طور پر پیش کرنے کے لیے عرض کر رہے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جب کسی کا کوئی طاقتور ہوتا ہے, یا یوں سمجھیے کہ جب دنیا میں کوئی مقتدر ہوتا ہے, یا یوں سمجھیے کہ کسی کا اقتدار ہوتا ہے, تو اس گورنمنٹ اور حکومت کی جانب سے کچھ احکام کا نفاذ عمل میں آتا ہے, احکام کی اجرائی ہوتی. اب احکام ایک تو شکل میں اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کا اعلان کر دیا جائے, اس کا پمفلیٹ چھپایا جائے, اور اس کی کتاب شائع کی جائے, ان اصولوں کو اور ریزولیشنز کو اور ان دفعات کو اور ان ضابطوں اور قانون کو ایک جو ہے کتابی شکل میں دے دیا جائے. ایک اور شکل یہ بھی ہے کہ اعلان کر دیا جائے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے, اور اس قسم کا حکم گورنمنٹ کا جی تیار کیا گیا ہے, اور یہ ساری حکومت میں مملکت میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہ قانون ہے, چاہے وہ امیر رہے غریب رہے مرد رہے عورت رہے کالا رہے گورا رہے, ایک اعلان ہوتا ہے. اب اس اعلان کے بعد اس مملکت اور حکومت میں اس اقتدار کی ماتحتی میں رہنے والے انسان دو قسم کے ہوتے ہیں. یعنی اگر ان کی جنگل تقسیم ہو جائے تو سیدھے سادھے لفظوں میں سمجھنے کے لیے عرض کر رہے ہیں کہ دو قسم کی تقسیم ہو جاتی. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس قانون کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور تسلیم کر کے اس حکم کو جاری کرتے ہیں اور نافذ کرتے ہیں اپنی ذات پر یا جس کے حق میں اس چیز کو کہا گیا. ایک شکل تو یہ. دوسری شکل یہ ہے کہ اس قانون اور ضابطے کے علی الرغم اور بالمقابل، یعنی اپوزیشن کے طور پر آدمی کھڑا ہو. دوسری شکل یہ ہے. تو جب حکومت کی ماتحتی میں رہ کر حکومت کے ضابطے اور قانون کی موافقت کے ساتھ چلتا ہے تو ایسے آدمی کو حکومت کا وفادار کہا جاتا ہے، اور اگر ضابطوں کو توڑ کر، اصولوں کو چھوڑ کر اور حکومت کے خلاف اگر کوئی عمل اٹھاتا ہے تو اس کو اس حکومت کا باغی سمجھا جاتا ہے. تو ایک شکل ہے وفادار ہونے کی اور ایک شکل ہے بے وفا ہونے کی. ایسے ہی مثال ہے رہبری کے لیے، پروردگار عالم حکمران حقیقی ہیں، ان کی حکومت دنیا میں بھی ہے، ان کی حکومت عقبہ میں بھی ہے. اب ان کے بھی کچھ احکام ہے، ان کے بھی کچھ اعلان ہے. اب ان کے اپنی مملکت میں، ان کے حکومت میں اور ان کی اس بڑی کائنات میں، دنیا اور آخرت کے ان سارے کے سارے وسعتوں میں پھیلے ہوئے انسان دو طرح کے لوگ ہیں، یعنی دو قسمیں ہیں ان کی. ایک وہ ہے جو اللہ کی اس مملکت اور حکومت اور اس کے اقتدار، اس کے ضابطوں کو پورا کرنے والے انسان ہیں جن کو وفادار کہا جاتا ہے، اور اگر ان حکومتوں کے مملکت کی ان اصولوں کے خلاف ورزی کرے تو اس انسان کو بے وفا کہا جاتا ہے. اب آپ با وفا اور بے وفا کی تقسیم سمجھ سکتے ہیں، تو بس اب ایماندار اور بے ایمان کی بھی تقسیم سمجھ سکتے ہیں، ایک مومن اور کافر کی بھی تفریق سمجھ سکتے ہیں، ایک موحد اور مشرک کی بھی تفریق سمجھ سکتے ہیں، اور ایک سنت کے پابند اور غیر پابند کے درمیان میں بھی تفریق کر سکتے ہیں، ایک غافل انسان اور ایک یاد رکھنے والے انسان کے درمیان میں بھی تفریق کر سکتے ہیں، اچھے اور برے کے درمیان میں تمیز کر سکتے ہیں، حق اور باطل کے درمیان میں آپ حد فاصل کھینچ سکتے ہیں اگر با وفا اور بے وفا کو سمجھتے ہیں. تو اب با وفا انسانوں کو حکومت کی طرف سے جو چیز دی جانے والی ہے اس چیز کا نام ہے جنت، اور بے وفا انسانوں کو جو چیز دی جانے والی ہے اس کا نام ہے جہنم اور دوزخ. اب کچھ حکم ہوتے ہیں، اب وفاداری اختیار کرنے کے لیے حکومت کی طرف متوجہ ہوں گے کہ بھائی آخری حکمران حقیقی اپنی کتاب کے واسطے سے اور اپنے نبی کے واسطے اور وسیلے سے اور اپنے پیغمبروں کے واسطے اور واسطے اور راستے سے اور اپنی کتابوں اور قانون اور ضابطوں کے راستے سے ان انسانوں کو کیا حکم دینا چاہتے ہیں. اب آپ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ان آیات کے اندر کہ دیکھو میں تو وفادار اس کو سمجھوں گا، بہت ساری صفات گنوائیں، کیونکہ ان ساری صفات کو ان 20-25-30-35 منٹ میں، زیادہ سے زیادہ 40 منٹ میں نہیں پیش کیا جا سکتا، لیکن اتنی بات ہے کہ ان با وفا انسانوں کی اور وفادار انسانوں کی جو صفات بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک تین صفات خاص طور پر اس آیت میں مذکور ہے با وفا انسانوں کی، وفادار انسانوں کی. کون سی ہیں تین قسمیں؟ وہ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وفادار انسان وہ ہوتے ہیں جو سمجھ لو کہ اللہ کے بندے سے ہی معنوں میں وہ ہو سکتے ہیں. والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر، کہ اللہ کے سوائے پھر کسی کی پرستش اور عبادت نہیں کرتے. یہ تو ہے بالکل بنیاد اور فاؤنڈیشن، اہم ترین بات، جس نقطے کے بغیر کوئی حکم آگے اجرا نہیں ہوتا اور کوئی حکم آگے نافذ نہیں ہوتا، اور کسی قدم کے انجام کے بارے میں نشاندہی کرنا جی وہ ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. یا بس ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک نہ کرے. اور کیوں شریک نہ کرے؟ اس واسطے شریک نہ کرے کہ بھائی شرکت کا اس وقت حق رہتا تھا جب دنیا کی کوئی چیز کوئی اور بناتا تو یقیناً حقدار ہوتا. ایک برہمن یہ بات پوچھ سکتا ہے کہ میں پانی کی پوجا کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک غیر برہمن لیکن مسلم سے جی اسلام سے قائل آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں سورج کے سامنے ڈنڈوت کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک تیسرا شخص کھڑے ہو تو کہہ سکتا ہے کہ میں چاند اور ستاروں کے سامنے اپنے ہاتھ کیوں نہیں جوڑ سکتا؟ ایک چوتھا آدمی کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے کہ میں گوبر کی پوجا کرنے کے لیے مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ پانچواں آدمی کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے کہ صاحب مجھے غیر کی طرف جھکنے سے مجھے کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ یہ سارے نقشے آدمی کے ذہن میں آ سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کس نے کیا بنایا؟ جس نے بنایا اس کے سامنے جھک جاؤ؟ کس نے منع کیا؟ جس نے ہاتھ عطا فرمائے گا اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائے، اور جس نے پریشانی دی ہے اس کے سامنے پریشانی ٹکا دی جائے.
بس ڈھونڈیے مشرق میں اور مغرب میں اور شمال میں اور جنوب میں اور اوپر اور نیچے اور دائیں اور بائیں اندر اور باہر انفس میں آباد میں یہاں اور وہاں جہاں جہاں دیکھنا ہے جنت سے جہنم تک دیکھ لیجئے. اگر اللہ کے سوائے کوئی اور شخص ایسا ہے جو گھر پہ کوئی تنکا پیدا کر سکتا ہو یا کسی انسان کے جسم کا کوئی رونگا پیدا کر سکتا ہو تو خدا پاک کی قسم آپ کو پرستش کا حق ہوگا, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر حق نہیں ہوگا پرستش کا. اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وفادار انسانوں کی قسم اول یہ ہے کہ بس وہ میرے ساتھ پھر کسی اور کوئی شریک نہیں کرنا ہوگا. پسند آئی مجھے بات ایک مفکر کی, خدا کرے کہ تیری ہی سمجھ میں آ جائے. جی یہی ہے کشف تیرا آج کے زمانے میں کہ تو حقیقت توحید ہی کو پا جائے. بہت بڑی بات, اگر کوئی شخص توحید کے نقطۂ فکر کو پکڑا ہوا ہے اور ایمان کے اس ذرے کامل کو سمجھ رہا ہے اور انفس کی اس دنیا میں اضطراب لانے انقلاب لانا چاہتا ہے تو میرے دوست ایمان کا جو نقطہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اٹھایا تھا مکے کی گلیوں میں, طائف کے میدان میں, ذوالمعراج کے بازار میں, اور مکے اور مدینے کی گلیوں اور وادیوں کے درمیان میں, اور جنگ بدر اور احد کے میدانوں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قولوا لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے جس توحید اور ایمان کا نعرہ لگایا تھا وہ ایک نعرہ کافی ہے پوری دنیا کی انسانیت کو سنبھلنے کے لیے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وفادار بندے ایک بات میری یہ بھی یاد رکھے, والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر. دوسری بات ارشاد فرماتے ہیں ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق, انسانوں کا ناحق قتل نہیں کر دے. وفادار کی نشانی نمبر دو, وفا جی ناحق کسی آدمی کا قتل نہیں کرتے, مطلب یہ ہوا کہ حق پر قتل کے کچھ راستے ہیں, یہ مطلب ہوتا اس کا. ماشاء اللہ آپ لوگ تو بہت اچھی طرح سمجھتے ہو اس کو. جی جب جنگ بدر سامنے آیا, جی بدر کا میدان آ گیا تھا اور حق پر باطل کی سفارائی ہو گئی تھی تو وہاں پر تو تلواریں چلنی ہی تھی. جب میدان احد کا کارزار گرم ہو گیا تھا, حق اور باطل آمنے سامنے ہو گئے تھے تو وہاں تو تلوار اٹھنی ہی تھی. جب کسی انسان کے بدن کا عضو سڑ جاتا ہے تو اس عضو کو کاٹ دینا ہی شرافت اور انسانیت ہے. اس لیے اسلامیات کے شعبوں میں اور ایمانیات کے دائرے میں ایمان کے 77 شعبوں کے اندر جو ہے جہاد یہ بہت بڑا عنصر ہے, جس کی وجہ سے ہم غفلتیں برتتے ہیں سمجھنے کے تعلق سے کہ آپ کی جہاد کیا چیز ہوتی ہے. بلا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق, نہ کسی آدمی کا قتل نہیں کر دے, مگر اس کے بھی کچھ آداب ہیں, حدود ہیں, رعایتیں ہیں, شرائط ہیں, ضابطے ہیں. مثلا اسلام کے جہاد میں کسی بچے کا قتل نہیں ہے, اسلام کے ذریعے سے جو جہاد ہوتا ہے کسی بوڑھے کا قتل نہیں ہے, اس کے ذریعے سے جی اسلام کے ذریعے سے جو جہاد ہوتا ہے اس میں کسی عورت کا قتل نہیں ہے, اور اسلام کے ذریعے سے جو جہاد ہوتا ہے اگر ذمی بنتا ہے اور جو ہے جزیہ ادا کرتا ہے اور ٹیکس کی شکلوں کی شکل میں سامنے آتا ہے یا وفادار بننا چاہتا ہے, ماتحت بن کر معمول رہنا چاہتا ہے, تو اس کو بھی قتل کرنے کا کوئی حق واقع نہیں ہوتا. بہت سارے اس قسم کے آداب ہیں. اس دنیا میں مل زیادہ واقع کار تو نہیں ہو, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ بس نہ ہو کسی انسان کے قتل کو کسی بھی شریعت نے گوارا نہیں کیا ہے. اور آخر میں تائرات مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ نہ ہو کسی انسان کا قتل ایک بہت بڑا جرم ہے جس کو معاف نہیں کیا جانا چاہیے. اور ایک تیسری بات ہے, تیسری بات یہ ہے ولا یزنون, یہ تیسرا وقت ہے وفادار انسانوں کا کہ وہ جو ہے زناکاری ہو چلا رہی ہوتے. ومن يفعل ذلك يلقى عذابا, اگر کوئی شخص ان جرموں کے اندر شریک ہوگا تو وہ سزا کا مستحق بنے گا اور اس کے سامنے سزا کا ایک بہت بڑا نظام سامنے آ جائے گا, اور ان قریب پڑھنے والا ہے اس کتاب میں اور اس سزا کے اندر جو اس جرم کی پاداش میں کسی انسان کو دی جاتی ہے. میرے دوستو لفظی ترجمہ اور حلقہ کا مطلب تو مکمل ہوا, مگر اس آیت کے ذیل میں میں جس شعبے کو خاص طور سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ اس سے اور ذرا سا ہٹ کر ہی ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر, جی اس کے ان احکام کے دو رخ ہوتے ہیں. ایک رخ ہوتا ہے ذرا سا اپنی بات کو طاقت و قوت سے پیش کرنے کا, اور ایک رخ ہوتا ہے اس کے اندر نرمی والے پہلو کا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو صحابہ کرام کو ایک مقام پر بھیج رہے تھے جماعت کے اندر, تو یہ فرمایا یہ سرا ولا جی ولا تو سرا, دیکھو آسانی کرنا تنگی نہیں کرنا, آسانی سے پیش آنا تنگی سے پیش نہیں آنا. مخاطبین کے ساتھ, اپنے ماتحتوں کے ساتھ, اپنے سامنے والوں کے ساتھ دیکھو آسانی کا برتاؤ کرنا, مشکل کا برتاؤ نہیں کرنا. اور یہ فرمایا بشیرا ولا تو سرا, دیکھو اے معاذ ابن جبل اور تمہارے ساتھ رہنے والے ساتھی، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیے کہ تم لوگ بشارت اور خوشخبری کی بات زیادہ سنایا کرو، نفرت دینا کہ اس کام سے ہٹاؤ مت، یعنی بشارت اور خوشخبریوں والے پہلو کے ذریعے سے، یعنی اعمال کی فضیلت بتا کر کسی انسان کو نیک عمل پر کھڑا کیا جائے، یہ ہے بشرا. اور ولا تنفرا یعنی نفرت ایسی نہ دلاؤ کہ جس کی وجہ سے وہ آدمی خیر کی طرف آنے سے رک جائے. اگر اس بات کو سمجھنا ہو تو ایک چھوٹے سے واقعے کی روشنی میں آپ سمجھ لیں. استناد اور سند کے اعتبار سے، روایت تحقیق کے اعتبار سے، محدثین کے کلام کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کسی راوی کی روایت کے بارے میں ذوق کا حکم لگایا جاتا ہوگا، لیکن فضیلت کے باب میں اس بات کو چونکہ شرف قبول حاصل ہے اور تشویقی اور تربیبی اعتبار سے اس بات کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے ابو النیر سمرقندی رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب تنبیہ الغافلین کے واسطے سے آپ کی خدمت میں دو چھوٹی باتیں پیش کرنے کی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب نے، غالباً ان کا نام ابن سہیل ہے، وہ یا ابن اکتم نامی ایک صاحب کو انہوں نے خواب میں دیکھا. خواب میں دیکھنے کے بعد سہیل نے پوچھا، یا ابن سہیل نے پوچھا کہ اے یا یہ بتاؤ کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. تو یا ابن اکتم کہنے لگے کہ بھائی دیکھو بات دراصل یہ ہوگی، جب میں اللہ کے حضور میں کھڑا کر دیا گیا، وہ کہہ رہے اپنا خواب بیان کر رہے ہیں، کہیں کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ عمر صاحب ابھی تو سارے انسان قتل ہی نہیں ہوئے، میدان حشر قائم ہی نہیں ہوا، ابھی تو کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا، ابھی تو کوئی جنت میں نہیں گیا، ابھی تو کوئی جہنم میں نہیں گیا، اس شبہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے خواب کے راستے سے ایک حقیقت کا انکشاف کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی حضوری میں میری پیشی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، ارے بڈھے کیا کیا کرتوت کر کے آیا رہے ہو، جی اے بوڑھے شخص تو کیسے کیسے کرتوت کیا، بول کیا ہے تیرا حصہ کیا ہے آخر. تو یہی ابن اکتم نے کہا، اے پروردگار عالم اور تو کوئی بات نہیں کروں گا، یعنی کیا مطلب، ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دونوں پہلو کو آدمی سمجھ رہا، بات کے نشے و فراز کو اور جو ہے آگے اور پیچھے کو، توازن کو، بیک گراؤنڈ کو آدمی سمجھ لینا چاہیے. تو وہ کہنے لگے کہ اے پروردگار عالم اور تو کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ آپ تو پروردگار عالم ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اچھا بندے یہ بتا پھر تو بولنا کیا چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اے پروردگار عالم میں آپ کی ذات گرامی سے یہ بولنا چاہتا ہوں کہ میں نے حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، اور عبد الرزاق نے حضرت معمر رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، اور حضرت معمر نے حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، اور حضرت زہری نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، اور حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے سنا، اور جبرائیل کے واسطے سے یہ بات ملی کہ اللہ نے یہ بات ارشاد کروائی ہے کہ ایک مسلمان بوڑھے کو تکلیف دیتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے. بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہتا. آپ شرماتے ہیں ایک بوڑھے مسلمان بوڑھے کو. اب آپ ہر بوڑھے پہ حکم لگا لیں گے تو میں کیا کروں جی. مسلمان بوڑھے کو سزا دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، یہ اللہ کے رسول کے ارشادات میں یہ بات ملتی ہے. تو اللہ پروردگار عالم نے یحییٰ ابن اکتم سے کہا، اے یحییٰ جبرائیل نے بھی سچ کہا جی، اور رسول اللہ میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچ کہا، بی بی عائشہ نے بھی سچ کہا، امام زہری نے بھی سچ کہا، اور حضرت معمر نے بھی سچ کہا، اور عبد الرزاق نے بھی سچ کہا، اور میں ختم کر کے کہتا ہوں کہ میں نے بھی سچ کہا، تیری مغفرت کر دی جا. میرے دوست جب اللہ کسی وفادار انسان سے خوش ہو جاتے ہیں تو معمولی سی چیز، ایک ارشاد کا حوالہ دیا اور توسط دیا کہ اے اللہ ایک مسلمان بوڑھے سے آپ شرماتے ہیں، بس باقی ہے کہ عذاب واس جی عذاب کا مستحق تو ہوں جی، جسیاں شیار تو ہوں، اور تاک جی بالکل نافکار تو ہوں، اور معصیے شیار تو ہوں، اور ہر طرح سے گناہ گار ہوں، لیکن اے اللہ مجھے اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو بات ملی ہے اس بیس پر مجھے اس بات کا بھرپور استعمال ہے کہ اللہ آپ مجھے سزا نہیں دیں گے، آپ میرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے. یہ ایک بات تھی جس کو میں آپ کی خدمت میں حل کر سکتا تھا. آگے آپ کی مرضی ہے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، جو چاہیں آپ کرو. میرے دوست اب آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیلے ڈھونڈ کر یا کیسا ہیلا بنا کر کسی انسان کو راہ راست پر لا لیتے ہیں، اور ایک معمولی سے واسطے اور راستے سے اللہ کسی کی بخشش کا سامان کر لیتے ہیں. تو جہاں بشارت کے پہلو ہوتے ہیں وہاں نظارت کے پہلو ہوتے ہیں، اور جہاں ڈرانے کے پہلو ہوتے ہیں
مایوس اور سہولت کے بھی پہلو ہوتے ہیں. یہی وہ ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلك یلقا اثاما. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اور ایک طرف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جی چچا کا جس شخص نے قتل کیا تھا وحشی نے, اس وحشی کے ساتھ جب قتل تو ہو گیا, سینہ چاک کر دیا, کلیجے کو چبا ڈالا, نگل نہیں نگل نہ سکے, مختلف قسم کی سزائیں دی گئی مقتول کو. لیکن اس کے بعد وہ وحشی کے دل میں یہ بات آئی کہ بھائی زندگی کے آخری حصے میں یا زندگی کے اس موڑ پر اب تو کم سے کم مجھے راہ راست پر آ جانا چاہیے, بہتر طریقہ یہ ہے کہ میں توبہ کروں. لیکن وحشی نے ایک بات کی کہ آیت میں تو یہ بات مل رہی ہے کہ لا یدعون مع اللہ الہ آخر, وہ بھی میں نہیں ہوں جی, یعنی کیا مطلب ہے میں اس آیت کے تعلق سے بھی مجرم ہوں, یعنی صحیح عمل نہیں کیا, یعنی میں نے شرک کیا, اور آیت کے دوسرے ٹکڑے کے بارے میں بھی میں مجرم ہوں, اس پر بھی میں عمل نہیں کیا, اور تیسرا ٹکڑا ایسا ہے کہ اس کا بھی میں مرتکب ہوں, اور تینوں باتیں میں تینوں جرم میرے اندر پائے جاتے ہیں. تو اس نے خط لکھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو, یا عریضہ لکھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آیت تو ایسی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن اور ایمان لانا چاہتا ہوں, مگر یہ آیت ایمان میں داخلے کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہے, یہ آیت ایمان میں داخلے کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا, اور جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. توبہ کر لیا, عمل صالح کر چکا, کوئی بھی شخص دنیا بھر کا کافی ننگن انسانوں کا قاتل, دنیا بھر کے جرم اور سزاؤں میں مبتلا, کتنا ہی زیادہ سنگین ترین مجرمین میں سے کیوں نہ ہو, لیکن اگر اس کی توبہ سچی ہے اور عمل صالح کا قدم بڑھا رہا ہے تو اللہ اس کو ہاتھوں ہاتھ لینے اور اس کو قبولیت کے دروازے اس کے حق میں کھولنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات. اچھا اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آیت لکھی اور یوں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ مشرک کی تو بخشش اور مغفرت نہیں کرتے, اس کے سوا جس کی چاہے بخشش اور مغفرت فرما دیتے ہیں. جب وحشی کو یہ آیت ملی تو اس نے پھر عریضہ نمبر 2 لکھا اور یہ کہا کہ جس آیت کے حوالے سے آپ نے مجھے صحیح راستے پر لانے کی صحیح فرمائی ہے جی, اس کے اندر ایک اور بات رہ گئی ہے جو مجھے ایمان میں داخلے کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے ٹکڑا, اور وہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کے اندر اللہ نے اپنی مشیت کی شرط لگائی ہے. پتا نہیں ہے اللہ میرے کو چاہیں گے کہ نہیں چاہیں گے, توبہ تو کرنے کے لیے تیار ہوں اور ایمان بھی لانے کے لیے تیار ہوں, لیکن مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے. تو اللہ نے آیت نازل فرمائی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات. جس نے توبہ کی اور نیک عمل کر لیا اس کی ساری برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیں گے. کتنے گناہگار انسان کتنے خوش نصیب ہیں اگر سچی توبہ کر لیں جی, جتنے ریلا دے گئے نا بس پورے ریلا نیکیوں میں لکھے جاتے, بس توبہ کر لو سچی توبہ. پوسٹروں پر جتنی نظریں پڑی ہیں, حسن کی دنیا میں جتنا کلابے کھائے ہیں, دنیا کے اندر جتنے جھمیلے آپ کو پیش آئے ہیں, اور عشق کی دنیا کے اندر جتنا آپ کو وعدے لاجی اور گمبھیر مسائل پیش آئے ہیں, اور مختلف قسم کے معاشیات میں, سیاسیات میں, سماجیات میں, اقتصادیات میں, خانگی امور میں, سیاسی امور میں, اور معاشرت کے امور میں معلوم نہیں کس کا کیا پرابلم اور مسئلہ ہے, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کون کن حالات کے اندر ہے, لیکن اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ انسان خدا کی طرف پلٹ جائے اور یہ کہے کہ اے اللہ اب تک کیا جو کچھ کیا آج تو میں توبہ کرتا ہوں, اللہ معاف فرما دے, اللہ معاف کرنے کے لیے تیار. جب یہ دوسری آیت نازل ہوئی حضور نے دوسری آیت کا جواب بھیجا تو اس نے پھر تیسری ایک کڑی شرط لگا دی. وحشی نے کہا تیسری مرتبہ کہ اے اللہ کے رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پہلی آیت کے بارے میں تو کچھ مسئلہ حل ہوا, دوسری آیت کے ذریعے سے بھی کچھ مسئلہ حل ہوا, لیکن ایک اور جزیہ ہے جس کی وجہ سے ایمان میں داخلے سے رکاوٹ بن رہی ہے. بولے وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کو اٹیچ کیا گیا ہے, جوڑ دیا گیا ہے. مجھے معلوم نہیں کہ ایمان لانے کے بعد میں نیک عمل کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا. اب فرمائیے اس کے بعد جو ارشاد فرمائیں گے اب قدم بڑھانے کا ارادہ ہے. تو اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور یوں کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے قیدی جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے لوگوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر اور اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, تمہارا ہر گناہ معاف ہو جائے گا. اس کے بعد تب کہیں جا کے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ بنے. ایسے بھی تھے سخت جان تھے لیکن بہرحال ایمان میں آ گئے. سخت جان ہونے کے باوجود ایمان میں داخلہ ملا. یہ ہے یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا, بشارت کے راستوں سے, یسر کے راستے سے, فضیلت عمل کے راستے سے کہ کس عمل پر کیا ملنے والا ہے اللہ وہ دیں گے. اور پھر جو دیں گے وہ تو اس کی پیشانی ہی نرالی ہے. کیا دیں گے؟ حضرت آدم کا خط دیں گے, جنت کی زندگی دیں گے, نعمتوں کے بیش بہا انعامات دیں گے, اور ایسی جنت دیں گے کہ جس کا ایک ایک درخت کا ایک ایک سایہ 70-70 اور 100-100 برس تک, 500-500 برس تک آپ دوڑتے رہیں گے تو بھی ختم نہیں ہوگا. خدا وہ سایہ دیں گے, اللہ وہ دینے والے ہیں. 30 اور 33 سال کی عمر دینے والے پروردگار ہے جنتی کو. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دے رہے ہیں. اور کیا چاہیے وہ دنیا میں, آخرت کے اندر, قبر کی زندگی میں, حشر کی زندگی میں, جنت کی زندگی میں, ابد الآباد کی نعمتوں سے سرفرازی کے لیے آدمی کو اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ ہمیشہ کا آرام جہاں ملنے والا. اور اللہ وہ چیز دیں گے وہاں پر. روایتوں میں آتا ہے مولانا عاشق الہی مرزی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے, کبھی دیکھا ہو تو دیکھ لیجیے, کچھ جنت کی تفصیلات آئی ہے مگر جتنی تفصیلات جنت اور جہنم کی حضرت پیران پیر محی الدین عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھی ہے, بس وہ تو دیکھنے اور سمجھنے ہی سے اس کا تعلق ہے. اللہ سمجھائے ہم کو پڑھنے کی توفیق دے. ہم کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کون سی کتاب پڑھنا ہے, کون سی نہیں پڑھنا ہے, کس کی پڑھنا ہے, کس کی نہیں پڑھنا ہے. بھائی کم سے کم اس ماحول کے اندر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہی پڑھ لی جائے. جی اگر آپ اس کے اندر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ حضرت مالک کی مذہب کے تھے یا جو ہے حنبلی مسلک کے تھے, کون سا مسلک تھا حضرت کا. اور جنت اور جہنم کی جو تفصیلات لکھی ہیں ان تفصیلات کے لکھنے کے وجہ سے علماء کرام میں اس بات کا اختلاف ہو گیا کہ بنیاد الطالبین حضرت کی کتاب ہے یا کسی اور کی کتاب ہے. اس لیے کہ جنت اور جہنم کی جو تفصیل حضرت نے لکھی ہے, بالخصوص جہنم کی ایسی تفصیلات لکھی ہیں کہ اعتبار آتے آتے دور دور ہونے لگتا ہے. اتنا عجیب و غریب انداز سے سمجھایا جہنم کی جو تفصیلات بتائی, اس کے سانپوں کی تفصیلات, اس کے بچھوؤں کی تفصیلات, اس کے اونٹوں کی تفصیلات, اس کے آنکھ کی تفصیلات, اس کے پہاڑوں کی تفصیلات, اور اس کے وہاں کے جو ہے بڑے بڑے قسم کے آپ کے ستونوں کی جو تفصیلات ہیں وہ لکھنے کے بعد اگر وہ علم صحیح حاصل نہ ہوتا اور بزرگوں کی جوتیوں میں ٹھہرنے کا اور رہنے کا ان کی جوتیوں کو اٹھانے کا موقع نہ ملتا تو نہیں معلوم اپنے ذہنی طور پر ہم کتنے خلابے ملا تھے اور عقل کی کتنے قسم کی تراش کر لیتے. لیکن کرم ہو گیا پروردگار کا کہ اللہ رب العزت نے بزرگوں کی صحبت میں تھوڑا سا بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا. عقل کا راستہ ضرور ہے لیکن میرے دوست یہ عقل یہ جو ہے نا چراغ راہ ہے, منزل نہیں ہے. یہ عقل جو ہے یہ چراغ راہ ہے, یہ منزل نہیں ہے. اور صاف رستہ ہے چلے آؤ سوئے دیدہ و دل, عقل کی راہ سے آؤ گے تو پھیرا ہوگا. عقل کا راستہ ہمیشہ پھیرے کا راستہ ہے, آئے گا لیکن پھیرے سے آئے گا, صاف راستے سے, عشق کے راستے سے آئے گا, محبت کے راستے سے آئے گا, سلوک کے راستے سے آئے گا, اطاعت کے راستے سے آئے گا, اور جو ہے حوصلے کے راستے سے آئے گا. اور اپنی ہمت اور حوصلگی کے ساتھ آئے گا تو پھر اللہ کامیابی کی جو شکل سامنے قائم فرماتے ہیں اس کی بات ہی نرالی ہوتی ہے. تو اللہ حضرت وحشی نے ایمان قبول کر لیا, حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اندازہ لگائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق تھے. یہ جان رہے تھے کہ یہ میرے چچا کا قاتل ہے, یہ سمجھتے تھے کہ ان انسانوں نے میرے چچا کا کلیجہ دبایا ہے, اور یہ سمجھتے تھے کہ میرے رشتے قریبی ترین رشتے دار انسان کا انہوں نے حوصلہ چیرا اور اس کے بعد اس سے وہاں سے ان کے آدھا جوارے کل پورے الگ کر لیے اور معلوم نہیں اس کا کیا سے کیا حشر بنایا. لیکن اس کے باوجود اتنا قاتل ترین شخص سامنے آتا ہے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے یہ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. پھر فرمایا کہ یوں فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. پھر بھی اشکالات پیش آ گئے تو فرمایا اب مزید غور و فکر زیادہ مت کرو, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. بس یہ آئے سننا تھا اور گھڑے کے ساتھ ہی حضرت وحشی اسلام اور ایمان کے اندر داخل ہو. تو میرے دوست یہ نوجوانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, گناہ پھر سے نہیں ہوتے. ہم کون سے ایسے ہیں اگر ہم نے محرومہ اوڑھ لیا اور اگر ہم نے کرتا اور پاجامہ پہن لیا یا کسی نے اگر شیروانی اٹکا لی یا اگر کسی نے گنڈیاں ٹانگ لی تھی, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ کوئی جبرائیل کا پوتر یا میکائیل کا نوازا ہے. یہ مطلب تو نہیں ہوتا. میرے دوست ہر انسان کے ساتھ غلطیاں وابستہ ہوتی ہیں, معلوم نہیں کتنے اعتقادات کے جھول ہیں, پتا نہیں کتنے عبادات کے قریب کس قسم کے رسا کشی اس میں موجود ہے, معلوم ہے ہمارے معاملات کہاں کہاں رکھنے اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں, اخلاقیات کا راستہ کتنا مسدود ہے ہم بتا نہیں سکتے. ایسے آپ کے میرے دوست, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹنے والے بن جائیں. نیت تو کر لو ان شاء اللہ بولے ہمارا کیا جائے, اللہ کی بات کہتے ہیں اور اللہ حکم دیتے ہیں اور عمل کی مناسبت سے دیتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اگر تم زکات دے دو تو بارش نہ پڑتا دوں تو پھر سوال کر لینا, زنا کرو گے تو تحت میں مبتلا کرا دوں گا, لباس پہ مبتلا ہو جاؤ گے تو تہذیب سیلاب کی نظر کروا دوں گا. یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کر رہے ارشاد. ایک وقت آئے گا اتنا نازک ترین ہوگا جب شوہر اپنے بیوی کا غلام بن کر دیے گا اور نوجوان اپنے ماں باپ کے تعلق سے سرکش ہو جائیں گے اور بالکل کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, بے لگام گھوڑے کے طریقے سے بن جائیں گے. ایسے حالات کی نشاندہی کی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام. آج ہر آدمی کو اس بات کا شبہ ہے کہ ملتا میں 5 سال سے محنت کر رہا ہوں اپنے اولاد پر مگر اولاد میری سن کے نہیں دیتی, میں بیوی کو کہتا ہوں 3 سال سے مگر میری مان کے نہیں دیتی, اور میں اپنے رشتے دار کو کہتا ہوں 20 برس سے مگر وہ راہ راست پر آنے کو نہیں ہوتے. جی میرے دوست, دوسرے کے سامنے ہم بات کہہ رہے ہیں مگر یہ بھی تو دیکھو کہ تو تو کہہ رہا ہے دوسروں کو مگر میں کتنا ہوں کہ کہاں تک ہوں, تو اتنا ضروری ہے. ایک سال راستے میں جی پرسوں ہی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, آتے آتے انہوں نے بڑے جلد کے عالم میں چھوٹا سا انہوں نے سوال کیا. سوال یہ تھا کہ مطلب ایک بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, اپنے بچے پر 2 سال سے محنت کر رہا ہوں نماز ہی نہیں بن رہا, اور نماز کے بارے میں بڑا تگڑا حکم ہے. جی امام شافعی کہتے ہیں کہ واجب القتل, امام مالک کہتے ہیں حکمران حفیظی جو ہے اجرا کرے احکام کو نافذ کرے کہ اس کو قتل کر دیا جائے, جی اور حضرت باہور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ خنزیر سے بدتر ہے, حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو. حضور کے ارشادات سے یہ بات ملتی ہے کہ وہ شخص کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے. حضرت امام عالم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کو قید خانے میں بند کر دو, اور اگر توبہ کر لیا تو ٹھیک ہے ورنہ اسی کے اندر سڑک دل ختم ہو جانا. تو مطلب اتنا سب ترین حکم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابو درجا, حضرت ابن عباس, حضرت ابن عمر, حضرت عمر اور حضرت جی ابو درجا رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ وہ شہید اسلام سے خارج ہوتا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد خرج من الملۃ, لا تترک الصلاۃ متعمدا جی لان من ترک الصلاۃ متعمدا فقد خرج من الملۃ. اتنا سب حکم ہے مرزا, بیٹے کو 2 برس سے کہہ رہا ہوں مگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جی اب آپ بتائیے کہ میں کیا کروں. تو میں ان سے سنجیدہ جواب دیا, آپ حضرت سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہی جواب ہے لیکن آپ کو ایک رخ ملے گا سمجھانے کے لیے. وہ یہ ہے کہ میں پوچھا کہ بھائی آپ دوست آپ کی عمر کیا ہے, وہ کہنے لگے مجھ سے میری عمر 140 سال. بولے میں اگر کچھ بولوں تو آپ برا تو نہیں مانیں گے. نہیں برائی جی کوئی بات نہیں, دوستانہ روابط اور تعلقات اور آپ سے محبت کی بنیاد سے پوچھ رہا ہوں. میں بولا آپ کو نماز پڑھ کے کتنا عرصہ ہوا, شروع کر کے کتنے دن ہوا؟ تو وہ کہنے لگے کہ مطلب میں 5 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں. تو بولے 40 سال کی عمر ہے, 5 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں, تو 40 میں سے 5 بجے کتنے رہے تھے, کتنا رہے تھے بھائی, 35 برس رہے تھے. تو بولا تم 35 برس دوسروں کو ستا کے اب آئے ہیں, تو آپ کا بیٹا بھی 35 برس ستا کے اس کے بعد آئیں گا جب تک کہ آواز نہیں کرنا. تو اب جب بیچارے ذرا کہ میں صحیح رہے خوشر کچھ میرا ہی دکھ رہا بولے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں ان نہیں سنتا ان نے سنتا ان نے سنا, اگر خدا یہ پوچھ لے تو تو کیوں نہیں سن رہا, تو کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ برابر سنیں گے پرور معیار عالم, ہر مسلمان کی دعا کو قبول کریں گے, برابر بیٹیوں کی شادیاں ہوں گی, برابر بچوں کو نوکریاں ملیں گی, برابر تمہارے کارخانے چلیں گے, برابر تمہارے کاروبار کو ترقی ہوگی, مگر عزم اور حوصلے کے ساتھ اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اے اللہ آج تک کی زندگی وہ تو جس حال میں بھی تھی تو جانتا ہے پروردگار, یہ گناہوں میں لت پت کسی آڑی کی انتہائی گناہ گاری کی اور انتہائی بدماشی کی زندگی تھی, ہے میرے پروردگار میں نے تو معافی مانگ لی, استغفار کرتا ہوں معاف کر دے. اگر معاف کریں گے تو اللہ معاف کر دیں گے, اللہ کی مغفرت کے خزانے میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہوتی. اگر دنیا کے سارے انسانوں پر اللہ اگر مغفرت کا قلم چلا دے تو دنیا کا کوئی شوق پیدا نہیں ہوا کہ یہ کہہ دے کہ بھائی کوئی گنجائش نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, کمی ہوگی اللہ کے مغفرت کے خزانے میں. مگر اللہ نے اپنا جو ضابطہ بنایا ہے ان کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ الذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر کی جی قسط اول اور شرط نمبر 1 پر اتر جائے گا, اس کے بارے میں تو انشاءاللہ پوری ڈھیل لے لوں گا. شرط پر اتر جائے
فآمن وعمل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اللہ تعالیٰ اس کے برے اعمال کو نیکیوں میں بدل دیں گے. معلوم نہیں کتنے جھوٹ, اگر ہم نے 5 لاکھ جھوٹ کہے ہیں اب تک 5 برس میں, تو یقیناً 5 لاکھ نیکیاں ملنی چاہیے اس آیت کی روشنی میں, اگرچہ اس کے مطلب کچھ اور ہی بیان کیے گئے ہیں. اگر کسی نے 5 لاکھ مرتبہ غیبت کی ہے اور اگر کسی نے اور قسم کے گناہ کیے ہیں تو میرے دوست وہ ساری نیکیاں شمار ہو جائیں گی اس شرط کے ساتھ کہ ہم سچی اور پکی توبہ کرنے والے بن جائیں. جی اب چونکہ بات کچھ اور رہے گی اس بارے میں تو کچھ سوچ رہا تھا کہ کچھ اور بولنا چاہ رہا تھا, آج دوسری بات نکل گئی. بہرحال یہ غالباً 68-79 نمبر یہ آتے ہیں 68-79 آیت ہے سورہ الفرقان کی 19 پاری کی آیتیں ہیں. صاف سیدھا سا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے اور نہ قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے, جی یہ لوگ میرے بندے ہیں, وفادار بندے ہیں. اور اگر انہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا تو ان لوگوں کو ایک بہت بڑے عذاب کا اور بہت بڑی سزا کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا. البتہ راستہ نکلنے کا توبہ کا راستہ ہے, اگر توبہ کے راستے سے آ جائے گا تو قبول کروں گا, اور نہ صرف یہی کہ اس کو قبول کر لوں گا بلکہ اس طریقے سے قبول کروں گا جیسے قبل اگر عمر ہو اس کی ماں نے آج بھی اس کو جانا ہے. یہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کہ جو کوئی شخص توبہ کر لے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. الفاظ حدیث کے یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اتائی وہ میرا ذنب کمل نہ دمبل ہو, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. توبہ کرنے والا بشرطے کہ توبہ کرنے والا گناہ کیا ہی نہیں, ایسا ہے بس توبہ کر لینا اصل کام. پھر اللہ جی کی کیا سرفراز کرنا, کیا ہے اپنا کیا جانے والا ہے. اب توبہ بولے تو بعد لوگ یہ سمجھے کہ ملتاب ایک کلے سیدھے طرف سے اور دوسرا کہا کلہ بائیں طرف سے, اگر زور سے تھپڑ رسید کر لیا تو ہو گئی توبہ بول کے سمجھتے ایسا, بےچارے اچھے گمان میں سمجھتے, مگر توبہ اصلی وہ نہیں ہے. اصلی توبہ یہ ہے کہ آئندہ نہیں کرنے, آئندہ گناہ نہیں کرنے کا پکا ارادہ کرنا ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو گناہ کیے ہیں نا دل میں ذرا کسک رہنا اندر, ارے کیا غلطی ہو گئی رے نہیں کرنا تھا, مسل تھا نہیں اندر جی, 5-5 روپے کی نو جلا دیا بیٹا کیا ہوتا اندر ویسا ہونا, یہ بولنا چاہ رہا ہوں اندر ویسا ہونا, وہ اندر جی آپ کا مسلا نا کیا آپ کا بیٹا 5 کلو جلا دیا تو آپ کا جی جو مسلتا ہے ایک گناہ کرنے کے بعد اگر آپ کا جی اسی طریقے سے مسل جائے تو کتنا بڑا نقصان انہوں نے اپنا کر لیا ہے. تو میرے دوست پھر آپ سمجھ لیجیے کہ اللہ پاک اس ندامت کے اس آنسو پر اللہ کو اتنا پیار آتا ہے کہتے ہیں کہ اس آنسو سے بڑھ کر محبوب میرے پاس پھر کوئی اور خطرہ نہیں ہے. ایک وہ خطرہ خون کا جو میدان جہاد میں کفار کے مقابلے پر ایک ایمان والا بہاتا ہے, اس خون کے خطرے کو اللہ بہت محبوب کرتے ہیں اور اتنا محبوب کہتے ہیں کہ خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے شہید کی مغفرت کر دیتے ہیں. اور دوسرا وہ خطرہ جو رات کے اندھیروں میں اور بھیانک قسم کی تاریکیوں میں جبکہ ساری دنیا کے اندر سناٹا ہو اور پوری دنیا جہاں پر بستر میں گم ہو, ایسی صورت میں اگر کوئی بندہ اٹھا اور اس نے اپنے ٹھنڈے پانی اور گرم پانی سے وضو کیا اور مسلے کو بچھا کر یا زمین کے اوپر اپنے ماتھے کو رگڑ کر اگر اپنے آنسو کو بہایا, اللہ یہ کہتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے کہ میں اس خطرے کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہوں. یہ ان خطروں میں سے ہے وہ خطرہ جس کو میں محبوب رکھتا ہوں, ایک وہ خطرہ جو میدان جہاد میں ایک ایماندار کا بہتا ہے کفر کے مقابلے پر لڑنے میں, اور ایک وہ خطرہ آنسو کا جو گناہگار انسان کا مسلح کے اوپر یا زمین کے اوپر گرتا ہے یا اس کی داڑھی پر گرتا ہے یا اس کے چہرے پر گرتا ہے یا اس کی آنکھ سے جھلتا اور جو ہے بہنے والا خطرہ جو ہوتا ہے اللہ پاک اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. تو اگر سارے نوجوان مل کر آج کم سے کم اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ ان شاء اللہ گئی گزری جی گزر گئی گزران کیا جو اڑی کیا میدان, اب تو کر لیا ہم سارا ہو گیا ساتھ میدان, اسی لیے توبہ کر لیں ان شاء اللہ. کہہ دو اللہ پاک اپنے کرم سے دنیا اور آخرت کی سعادت اور آخرت مقدم.